الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اس پروگرام کی وساطت سے ترتیب وار قرآن پاک کو پڑھنے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سننے سمجھنے کی ہم سعادت پا رہے ہیں پچھلے پروگرام تک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 تک ہم نے پڑھنے کی سعادت پائی تھی اللہ کریم ہمیں حق بیان کرنے حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ آج کے درس میں ناظرین اکرام ہم آیت نمبر 195 سے آغاز کریں گے دوسرا پارہ چل رہا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الى التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین ترجمہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے ناظرین اکرام اس آیت میں بنیادی طور پر تین باتیں بیان کی گئی نمبر ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرو نمبر دو خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نمبر تین بھلائی کرو نیکی کے کام کرو کیونکہ اللہ نیکی کے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے پہلی بات راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے ترغیب دلائی گئی اور یہ راہ خدا میں خرچ کرنا اصل تو یہ مال ہی کے ذریعے خرچ کیا جاتا ہے لیکن علامہ ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خرچ کرنے کے معنی میں مزید وسعت پیدا کی ہے اور اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی فرما برداری اور اس کی رضا کے کاموں میں اپنے جان و مال کو صرف کرو اپنے جان اور اپنے مال کو اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرو خواہ جہاد ہو یا رشتہ داروں سے حسن سلوک ہو یا اللہ کے کمزور اور غریب بندوں کی مدد کی صورت ہو یہ سب کا سب جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معنی میں آتا ہے پھر دوسری بات اس آیت میں فرمائی گئی کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں اپنے ہاتھ سے نہ ڈالو خود کو ہلاکت میں کیسے ڈالا جاتا ہے اس کی چند صورتیں ہیں صحیح بخاری شریف میں ہے کہ یہ آیت مبارکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق نازل ہوئی یعنی راہ خدا میں خرچ کو بند کر دینا یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی صورت ہے جب بندہ راہ خدا میں خرچ کرنا بند کر دیتا ہے اور صدقے سے زکوٰۃ وغیرہ سے اور اللہ کے حقوق جو مال میں ہیں ان سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو اور اگر ساری سوسائٹی مل کر اسی طرح کرے تو سارا معاشرہ ہی ہلاکت کے قریب ہو جاتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ ہم انصار صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا اور اس کے مددگار بہت ہو گئے تو ہم میں سے بعض نے بعض سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ جہاد کی مصروفیت کی وجہ سے ہمارے مال ضائع ہو گئے لہذا اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم اپنے اموال میں ٹھہرے رہیں اور جو ضائع ہوا ہے جو کمی ہو گئی تھی جو زمینیں خراب ہو گئی تھیں جو فصلیں ہم نہ اگا سکے اب ان کو صحیح کر لیں اب تھوڑا پیسہ وغیرہ بنا لیا جائے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور جو ہم نے کہا تھا اس کا رد فرمایا کہ ہلاکت تو اللہ کی راہ کو چھوڑ کر اپنے اموال کی درستی میں لگ جانا ہے یعنی اللہ کی راہ میں بھی لگو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر کام بھی کرو اللہ کی راہ کو چھوڑ کر جہاد کو چھوڑ کر صرف دنیا داری میں اگر کوئی لگ جائے گا تو گویا یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی ایک صورت ہے اسی طرح ایک اور صورت وہ یہ ہے کہ انصار صحابہ جتنا اللہ کی راہ میں توفیق ہوتی تھی صدقہ و خیرات کرتے رہتے تھے. ایک سال انہیں تنگ دستی کا سامنا ہوا تو انہوں نے یہ عمل روک دیا اور راہ خدا میں خرچ کم کر دیا. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ راہ خدا میں خرچ کرنا بند نہ کرو, یہ تو تمہیں اور ہلاکت میں ڈالنے والا کام ہو سکتا ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص گناہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میری بخشش تو نہ ہو سکے گی اور میں کیسے جنت میں جا سکوں گا. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ایسا نہ کہو, اس طرح سے کہہ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, یعنی مایوس نہ ہو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کو چھوڑ دینا یہ بھی ہلاکت و بربادی کا سبب ہے. فضول خرچی میں لگ جانا, بہت زیادہ پیسہ اڑانا اور ناجائز جگہوں پر خرچ کرنا یہ بھی ہلاکت اور تباہی کا سبب ہے. اسی طرح راہ خدا کو چھوڑ دینا یہ بھی ہلاکت کا سبب ہے. اسی طرح ہر اس چیز میں پڑ جانا ہلاکت کا سبب ہے جس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ پاک کی طرف سے. اسی طرح زہر کھانا یا خودکشی کرنا جو کہ حرام ہے, یہ بھی اگر کوئی کرتا ہے تو یہ بھی اس آیت کے تحت داخل ہے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالا جائے. چونکہ خودکشی خود کو ہلاک کرنے کی نہایت ہی نمایاں صورت ہے, لہذا یہاں پر اس کی وعید بھی سماعت فرمائیے. چنانچہ خودکشی کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی وہ مسلسل جہنم میں گرتا رہے گا, اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں اسے ہمیشہ کھاتا رہے گا, اور جس نے چھری کے ذریعے خود کو قتل کیا قیامت کے دن وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ وہ چھری اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا اور یہ تکلیف اسے مسلسل ہوتی رہے گی. لہذا خودکشی کا ذہن بنانے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ خودکشی اس کے لیے باعث نجات ہے, اس کی ٹینشن کو دور کرنے والی ہے, اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ پریشانی مستقل لاحق ہو جائے گی. اور جس طریقے سے یہ تکلیف میں جا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے, خودکشی کر رہا ہے, یہ قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ ہوتا رہے گا اور وہ مسلسل یہ تکلیف اٹھاتا رہے گا. لہذا دنیا میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے بندہ, اللہ کی رضا پہ راضی رہے بندہ, اور خودکشی کا سوچے بھی نہ, دعا کرے اللہ پاک کی رحمت کا دروازہ بند تو نہیں ہوا. آپ کے لیے کوئی بات ٹینشن کا باعث ہے, ڈپریشن کا باعث ہے, پریشانی کا باعث ہے, آپ کا خودکشی کا خدا نہ خواستہ ذہن بن رہا ہے, آپ کے لیے مشکل ہے نا, رب کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے, رب کے لیے تو سب آسان ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے, لہٰذا اس کی رحمت پہ بھروسہ رکھیے اور وہ آپ کو مسئلے سے نکالے گا, وہ آپ کی پریشانی دور کرے گا. پکار کر تو دیکھیے, خودکشی کا سوچنا بھی نہیں چاہیے. اور مسلمان الحمدللہ ایک تعداد ہے, جب کمپیریزن کرتے ہیں تو خودکشی کرنے والوں میں سے غیر مسلموں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے. ایز کمپیئرڈ ٹو مسلمز, مسلمان الحمدللہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں, اس پر یقین رکھتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی وہ بچتے ہیں. لیکن مسلمانوں کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے, معاذ اللہ خودکشی کرتے ہیں. تو ان میں اکثر وہ ہوتے ہیں کہ جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا, کوئی نمازی وہ نہیں ہوتے, دین سے بہت دور ہوتے ہیں, تو پھر اس طرح کی آفتوں میں وہ پڑ جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں آزمائشوں سے بھی بچائے اور ہمیں اپنی رضا پہ راضی رہنے والا بنائے اور خودکشی جیسے فعل سے بچائے. دنیا میں کہتے ہیں کہ ہر 2 منٹ میں 3 خودکشیاں ہوتی ہیں, تو یہ کتنا ایک غلط فعل ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت زندگی, اس کی ناشکری کرنا اور اپنے ہاتھ سے اس زندگی کی نعمت کو ختم کر دینا. تو مسلمان یہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے اور اللہ کی رضا اور خوشی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے, اور پریشانی آنے پر اب اسی رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور اللہ پاک اس پریشانی کو بھی دور فرما دیتا ہے. لہذا خودکشی سے خود بھی بچنا چاہیے, اس کا ذہن بھی کبھی نہیں بنانا چاہیے. شیطان وسوسے ڈالے تو بھی ہمیں اسے جھٹک کر لاحول شریف پڑھنا چاہیے, اور ہمارا کوئی بھائی کوئی دوست اس طرح کے ذہن بنا رہے ہوں تو ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے. امیر علیہ سنت کا ایک زبردست رسالہ ہے, خودکشی کا علاج. آپ اس حوالے سے معلومات مزید چاہتے ہیں تو اس رسالے کو پڑھیے اور اپنے دوستوں میں چاہیں تو اسے دیں, انشاءاللہ آپ کو بہت نالج بھی ملے گی. اور اگر کوئی پریشانی ہے, مصیبت ہے, یا معاذ اللہ کسی کا شیطان وہ ذہن خراب کر رہا ہے, خودکشی کے حوالے سے ذہن بنا رہا ہے, تو انشاءاللہ ذہن بھی ٹھیک ہو جائے گا. آگے آیت نمبر 196 کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ترجمہ: اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں مکے سے روک دیا جائے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے، پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے، پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی لازم ہے جیسی میسر ہو، پھر جو قربانی کی قدرت نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 روزے اس وقت رکھو جب تم اپنے گھر لوٹ کر جاؤ، یہ مکمل 10 ہیں. یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکے کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. ناظرین اکرام، سورہ بقرہ یہ وہ سورت ہے کہ جس میں سب سے زیادہ احکامات اور مسائل، شرعی مسائل اور فرائض کا بیان کیا گیا ہے. یہاں پر حج اور عمرے کے خصوصی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس آیت میں حج و عمرہ کو پورا کرنے کا سب سے پہلے تو حکم دیا گیا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، انہیں پورا کرو، یعنی ان کے فرائض اور ان کے شرائط کو بغیر کسی سستی اور بغیر کوتاہی کے ادا کرو. اور حج کیا ہے؟ حج نام ہے احرام باندھ کر نوی ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا. اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے. حج 9 ہجری میں فرض ہوا، اس کی فرضیت قطعی ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. حج کے فرائض یہ ہیں: احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت. حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتو اور حج قران. حج افراد میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، حج تمتو میں پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے گا، پھر عمرے سے فارغ ہو کر بندہ بعد میں جب حج کے ایام آتے ہیں تو حج کا احرام باندھتا ہے، اور بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے اس میں وہ عام حالت میں رہتا ہے. اور تیسرا حج ہے حج قران، یعنی عمرے اور حج دونوں کا احرام اکٹھا باندھا جاتا ہے. اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہیں. عمرے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ عمرے میں صرف احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر کے حلق کروانا ہوتا ہے. حج و عمرہ دونوں کے مسئلے میں تفصیل بہت زیادہ ہے، اس کے لیے بہار شریعت کے 6ٹے حصے کا مطالعہ کریں یا امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کی کتاب رفیق الحرمین اس کا مطالعہ فرمائیں. پھر اس آیت میں فرمایا گیا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں عمرے سے یا حج سے روک دیا جائے تو کیا کیا جائے. یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اسے شرعی اصطلاح میں احصار کہتے ہیں. احصار یعنی روک دیا جانا، آپ کو خدا نخواستہ روک دیا جائے بارڈر پر، یا کوئی ایسی بیماری، کوئی پریشانی آ جائے کہ آپ کو رکنا پڑ جائے، آپ نے احرام باندھ لیا اور اب آپ آگے جا نہیں سکتے، آپ کو وطن واپس جانا ہے، یا بیمار ہو گیا کوئی، ایسی کوئی صورت ہو گئی، تو اب کیا ہے کہ حج اور عمرے کا احرام بھی بن چکا ہے، تو اب یہ ہے کہ اس رکاوٹ کی وجہ سے، جو رکاوٹ آ چکی، دشمن کا خوف آ گیا، کوئی مرض آ گیا، تو ایسی حالت میں احرام سے باہر آنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تم احرام سے باہر آ جاؤ اور حدود حرم میں قربانی کا جانور جو ہے وہ قربان کر دو. اونٹ ہو گیا، گائے یا بکری وغیرہ کا ذبح کروانا یہ واجب ہے. ظاہر ہے کہ خود تو جا نہیں سکا تبھی یہ قربانی بھجوا رہا ہے، تو اب آپ کسی کے ذریعے یہ قربانی کروائیں گے، اور جب تک قربانی کا جانور نہ قربان ہو جائے اس وقت تک سر نہیں منڈوا سکتے، اس کے بعد سر منڈوا دیں گے اور تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ آگے احصار کے مسئلے کے بعد ایک اور مسئلے کا بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حالت احرام میں بال منڈوانے کی اجازت نہیں ہوتی، یوں ہی لباس، خوشبو وغیرہ کے اعتبار سے بھی کافی پابندیاں ہوتی ہیں، اگر ان کا خلاف کرے کوئی، ان پابندیوں کو توڑے تو دم یا صدقہ لازم آتا ہے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مجبوری کی وجہ سے احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرنا پڑتی ہے بغیر عذر کے، اور عذر کی وجہ سے کیے گئے افعال میں شریعت نے کچھ فرق رکھا ہے۔ آیت میں اس کی کچھ صورتوں کا بیان ہے، جان بوجھ کر احرام کی پابندیوں کی اگر کوئی مخالفت کرے تو گناہگار بھی ہوگا اور فدیہ دینا بھی لازم آئے گا، اور مجبوری کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے مخالفت کرے گا، پابندی توڑے گا تو گناہگار تو نہ ہوگا لیکن اسے فدیہ البتہ دینا پڑے گا۔ البتہ مجبوری والے کو فدیے میں بھی کچھ رخصتیں دی گئی ہیں، چنانچہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں پر دم کا حکم ہے وہ جرم اگر بیماری یا سخت گرمی یا شدید سردی یا زخم یا پھوڑے یا جوؤں کی سخت ایزا کے باعث ہوگا تو اسے جرم غیر اختیاری کہتے ہیں۔ اس میں اختیار ہوگا کہ دم یعنی قربانی کے بدلے 6 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ دے دے، یا دونوں وقت پیٹ بھر کر 6 مسکینوں کو کھلائے، یا 3 روزے رکھ لے، اور اگر اس جرم میں صدقے کا حکم ہے اور وہ بمجبوری کیا تو اس کو اختیار ہوگا کہ صدقے کے بدلے 1 روزہ رکھ لے۔ یعنی یہ اس کے لیے اختیار ہے آلٹرنیٹ کا، کہ جس نے مجبوراً یہ پابندی توڑی ہو، اور جس نے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے احرام کی پابندی کو توڑا ہے، کوئی جرم کر دیا ہے، تو اسے بہرحال وہی کرنا ہوگا جو اس کا کفارہ ہوگا۔ آگے پھر فرمایا کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھا سکے تو وہ اسے اٹھائے۔ تو جو شخص ایک ہی سفر میں شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے حج و عمرے کی سعادت حاصل کرے اس پر شکرانے کے طور پر قربانی لازم ہے، اور یہ قربانی عید کے دن والی قربانی نہیں ہوتی بلکہ یہ الگ قربانی ہوتی ہے، اور اگر قربانی کی قدرت نہ ہو تو اسے حکم ہے کہ 10 روزے رکھے، ان میں سے 3 روزے حج کے دنوں میں، یعنی فرسٹ شوال سے 9 ذوالحجہ تک احرام باندھنے کے بعد کسی بھی 3 دن میں یہ روزے رکھ لے، اکٹھے رکھے یا جدا جدا رکھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے اختیار ہے، اور 7 روزے حج کے بعد اسے رکھنے ہیں، مکے میں بھی رکھ سکتا ہے اور اپنے گھر واپس آ کر بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ 10 روزے اس کے لیے ہیں کہ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا اور اس نے حج تمتع یا حج قران کیا ہو، تو یہ اس کے لیے ایک آلٹرنیٹ اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور اس میں لازم ہے کہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھنے ہیں اور احرام باندھنے کے بعد رکھنے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ حج کے بعد 7 روزے رکھنے ہوں گے۔ حج تمتع یا حج قران کا جائز ہونا صرف آفاقی حاجی کے لیے ہے، آفاقی وہ ہوتا ہے جو میقات سے باہر سے آئے، جیسے کہ ہم پاکستانی ہیں تو ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم آفاقی کہلاتے ہیں۔ حدود میقات میں اور اس سے اندر رہنے والوں کے لیے نہ حج تمتع کی اجازت ہے اور نہ قران کی، وہ صرف حج افراد ہی کر سکتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 197 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ ترجمہ، حج چند معلوم مہینے ہیں، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کسی سے جھگڑا، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لو، بس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ حج کی باتیں چل رہی ہیں، حج کے چند احکام پہلے بیان کیے گئے، اب یہاں مزید حج کے احکام اور کچھ آداب بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا گیا کہ حج کے چند مہینے ہیں جو مشہور ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن۔ حج کے ارکان صرف 7ویں ذوالحجہ سے 12ویں تک ادا ہوتے ہیں، مگر شوال، ذی قعدہ کو بھی حج کے مہینے اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان میں احرام باندھنا جائز ہے، اور ان سے پہلے حج کا احرام باندھنا مکروہ ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو اپنے اوپر حج کو لازم کر لے، یعنی احرام باندھ لے، یا حج کا جانور جو ہے وہ لے کر حرم کی طرف چلے، یعنی حج کو اپنے اوپر کسی بھی طرح لازم کر لے، اس پر یہ چیزیں لازم ہیں کہ وہ غلط باتوں سے، فحش کلامی سے بچتا رہے، البتہ اس دوران نکاح کر سکتا ہے۔ فسوق سے بچنے کا حکم دیا گیا، فسوق یعنی گناہ اور برائی کے کاموں سے بچے۔ جدال سے بچنے کا حکم دیا گیا، جدال یعنی اپنے ہم سفروں سے یا خادموں سے یا اور لوگوں سے جھگڑا کرنا۔ یاد رہے کہ گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا تو ہر جگہ ہی منع ہے، لیکن چونکہ حج ایک عظیم مقدس عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کے دوران اس سے بچنے کی خاص تاکید کی گئی۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم بھلائی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ برائیوں کی ممانعت کے بعد اب بھلائیوں اور نیکیوں کی ترغیب کے طور پر کہا گیا کہ تم گناہ کے کام کرنے کے بجائے، لڑنے جھگڑنے کے بجائے تقوی اختیار کرو، اچھے اخلاق اختیار کرو، کہ جس کی رضا کے لیے تم حج پہ جا رہے ہو وہ تمہارے ہر کام کو جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ تزودو، زاد راہ بھی لے لو، اور یہ اس لیے فرمایا گیا کہ کچھ یمنی لوگ تھے جو بغیر ساز و سامان کے حج کے لیے روانہ ہوتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے، یعنی توکل کرنے والا، کہ ہم تو دیکھو کوئی سامان نہیں لیتے، ویسے ہی حج کے لیے نکل پڑتے ہیں، ہم بڑے اللہ والے ہیں، اور مکے میں پہنچ کر لوگوں سے سوال کرتے تھے، مانگنا شروع کر دیتے تھے، اور کبھی غصب یعنی چھیننا اور خیانت کے مرتکب بھی ہوتے تھے، لوگوں کے مال لوٹ لیتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ سامان سفر ساتھ لے کر چلو، دوسروں پر بوجھ نہ ڈالو، اور سوال کی نوبت نہ آنے دو، کہ یہ تمام چیزیں توکل اور تقوی کے خلاف ہے، اور تقوی تو بہترین زاد راہ ہے۔ یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ جس طرح دنیاوی سفر کے لیے سامان سفر ضروری ہے، ایسے ہی سفر آخرت کے لیے پرہیزگاری کا سامان لینا بھی لازم ہے۔ پھر آخر کا جو جملہ ہے وہ بڑا پیارا ہے، وَتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ یہ عقل والو کہہ کر یہ ایک جھنجھوڑ پیدا کی گئی انسان کے اندر، جو کہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے، تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ حقیقت میں وہی عقل والا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا تقاضا عقل بھی کرتی ہے، کہ جو اللہ سے نہ ڈرے وہ تو بے عقلوں اور پاگلوں کی طرح ہے، کیونکہ جس رب نے پیدا کیا، جو کھلا پلا رہا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور بزرگوں نے لکھا کہ عقل وہی ہے جو اللہ کا خوف پیدا کرے، یعنی جو عقل دل میں خدا کا خوف پیدا نہ کرے وہ عقل عقل ہی نہیں ہے، اور جس عقل سے آدمی بے دین ہو جائے وہ بھی عقل نہیں ہے بلکہ وہ بے عقلی ہے۔ ابو جہل بے عقل تھا، حالانکہ اسے لوگ ابو الحکم کہا کرتے تھے، حکمت والا، دانائی والا، لیکن حقیقت میں وہ بے عقل تھا کہ اللہ پر ایمان نہ لا سکا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جو کہ غلام تھے ظاہری طور پر اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن بڑے عقل مند تھے، کہ اپنے خالق کو آپ نے پہچانا۔ اللہ پاک ہمیں ان اصحاب کی عقل کے صدقے میں عقل مند بنائے، اپنا تقوی عطا فرمائے۔ آگے اللہ پاک آیت نمبر 198 میں ارشاد فرماتا ہے، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ ترجمہ، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ بعض مسلمانوں نے، ناظرین، یہ خیال کیا کہ راہ حج میں جس نے تجارت کی یا اونٹ اپنے کرائے پر چلائے، اس کا حج ہی ضائع ہو گیا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ کسی کے لیے کوئی حرج نہیں اس حوالے سے کہ وہ حج کے دوران تجارت کرے، اور اگر کوئی حج کے دوران تجارت کرتا ہے اور حج کے افعال کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کے لیے تجارت کی اجازت ہے۔ اسی طرح یہاں پر مال کو رب کا فضل قرار دیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ مال فی نفسی ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ پاک خود فرما رہا ہے اسے اپنا فضل، بلکہ مال کا غلط استعمال جو ہے وہ برا ہے، اور وہ پھر سانپ بچھو بھی بن جاتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ ہزاروں نیکیاں सिर्फ माल ही के जरिए तो हो सकती है, जैसे जकात है, सदकात है, हज वगैरह। तो फी नफ्सी ही पैसा माल ये बुरा नहीं है, बल्कि ऐसे फजले खुदा भी कहा गया। लेकिन माल एक तो जायज तरीके से लिया जाए, दूसरा जायज जगह पे खर्च किया जाए। फिर आगे फरमाया कि जब तुम अरफात पहुंच जाओ, अरफात एक मकाम का नाम है जो हज में ठहरने की जगह है, वकूफ की जगह है। मशहूर मुफस्सिर दहाक का कौल है कि हजरत आदम और हजरत हव्वा जुदाई के बाद 9 जिलहिज्जा को अरफात के मकाम पर जमा हुए और दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, इसलिए इस दिन का नाम अरफा और मकाम का नाम अरफात हुआ। अरफात यानी पहचानने की जगह। एक कौल यह है कि चूंकि इस रोज बंदे अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं, इसलिए इस दिन का नाम अरफा रखा गया है, एतराफ से अरफा निकला है। यह भी एक कौल है। हाजी के लिए 9 जिलहिज्जा के जवाल आफ्ताब से लेकर 10 जुलहिज्जा की सुबह सादिक से पहले तक कम अज कम एक लम्हे के लिए अरफात में वकूफ फर्ज है। और 9 तारीख को इतनी देर वकूफ करना कि वहीं सूरज गुरूब हो जाए, ये वाजिब है। इसके बाद फिर मुजदलिफा की तरफ जाते हैं तो फरमाया कि मशअर हराम जब पहुंचो तो वहां क्या करो, इसके लिए भी बताया गया। मशअर हराम ये मुजदलिफा में वो जगह है जहां इमाम हज वकूफ मुजदलिफा करता है। मुजदलिफा में वाकई वादी मुहस्सिर के सिवा तमाम मुजदलिफा के वकूफ का मकाम है, और मुजदलिफा में रात गुजारना सुन्नत है, और फजर का वक्त शुरू होने से लेकर तुलू आफ्ताब के दौरान कम अज कम एक लम्हे के लिए ठहरना वाजिब है। बगैर उज्र वकूफ मुजदलिफा तर्क करने से दम लाजिम आता है, और मशअर हराम के पास वकूफ अफजल है। मुजदलिफा में वकूफ के दौरान तलबिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर, सना, दुआ वगैरह में बंदे को, हाजी को मशगूल रहना चाहिए। 9 जुलहिज्जा को मुजदलिफा में नमाज मगरिब व ईशा को मिलाकर ईशा के वक्त में पढ़ना होता है। फिर आगे फरमाया गया कि वज़कुरू हुकमा हदाकुम, अल्लाह को याद करते रहो, और यह अल्लाह ताला का इनाम है कि उसने तुम्हें बताया कि कैसे उसे याद करना है। पहले हम इबादत के तरीके ना जानते थे, अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बताया कि कैसे इबादत करनी है। तो जिस तरह सिखाया गया उस तरह इबादत करो और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करो। फिर आगे फरमाया ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم। तर्जमा, फिर ऐ कुरैशियों तुम भी वहीं से पलटो जहां से दूसरे लोग पलटते हैं, और अल्लाह से मगफिरत तलब करो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। नाजरीन, कुरैश मुजदलिफा में ठहरे रहते थे और सब लोगों के साथ अरफात में वकूफ ना करते। जब लोग अरफात से पलटते तो ये मुजदलिफा से पलटते और इसमें अपनी बड़ाई समझते। इस आयत में उन्हें हुक्म दिया गया कि वो भी सबके साथ अरफात में वकूफ करें और एक साथ वापस लौटें। यही सईदुना इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इससे पता चला कि इस्लामी अहकाम में सब बराबर है, बिरादरियों के एतबार से अहकाम बदल नहीं जाते और ना ही किसी के रुतबे और मकाम की वजह से इनमें तब्दीली होती है। अमीर और गरीब, कोरे काले, अरबी अजमी, सबके लिए इस्लाम के अहकाम बराबर हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, कुरैश एक मखजूमी औरत के बारे में बहुत ही परेशान थे जिसने चोरी की थी। लोग कहने लगे कि इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन गुफ्तगू करे। बाज़ आदमियों ने कहा कि हजरत उसामा बिन जैद के सिवा ऐसी जुरत और कौन कर सकता है, क्योंकि वह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चहीते हैं। जब हजरत उसामा ने इस बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम से बात की और उनकी सिफारिश की तो आपने फरमाया, क्या तुम अल्लाह की हुदूद के बारे में सिफारिश कर रहे हो? फिर आपने खड़े होकर खुतबा दिया और इरशाद फरमाया, बेशक तुमसे पहले लोग इसीलिए हलाक हुए थे कि जब कोई मालदार चोरी करता तो उसे छोड़ देते, और जब कोई गरीब चोरी करता तो उस पर हद कायम कर देते। खुदा की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ भी काट देता। तारीख इस्लाम में मुसलमान काजियों के ऐसे बेशुमार वाकयात मौजूद हैं जिसमें उन्होंने किसी के रुतबे और कराबतदारी की परवाह किए बगैर शरीयत के अहकाम को नाफिज किया। इन्हीं वाकयात में से एक वाकया पेशे खिदमत है। चुनांचे साद बिन इब्राहिम रहमतुल्लाही अलैह खलीफा वलीद बिन यजीद की तरफ से मदीना मुनव्वरा के काजी मुकर्रर थे। एक मरतबा वलीद ने आपको अपने पास मुल्क शाम में बुलाया। चुनांचे आप रहमतुल्लाही अलैह ایک با اعتماد شخص کو مدینہ منورہ میں قاضی بنا کر خود ملک شام کی جانب چل دیے۔ جب آپ شام کی سرحد پر پہنچے تو آپ رحمت اللہ علیہ کو شہر سے باہر ہی روک دیا گیا اور کافی عرصے تک داخلے کی اجازت نہ ملی۔ ایک رات آپ مسجد میں مصروف عبادت تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ نشے کی حالت میں بدمست ہے اور مسجد میں گھوم رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ خلیفہ ولید بن یزید کا مامو ہے، اس نے شراب پی ہے اور اب نشے کی حالت میں مسجد کے اندر گھوم پھر رہا ہے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ کو بہت جلال آیا کہ یہ کتنی دیدہ دلیری ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کے پاک دربار میں ایسی گندی حالت میں بے خوف گھوم پھر رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے غلام کو درہ لانے کا حکم دیا۔ غلام نے کوڑا لا دیا۔ آپ نے درہ لے کر فرمایا، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس پر شرعی سزا نافذ کروں، چاہے یہ کوئی بھی ہو، اسلام میں سب برابر ہے۔ حالانکہ وہ خلیفہ کا مامو تھا۔ چنانچہ آپ آگے بڑھے اور مسجد ہی میں اس کو سزا دی۔ وہ شخص نہایت زخمی حالت میں خلیفہ ولید بن یزید کے پاس پہنچا۔ خلیفہ نے جب اپنے مامو کی یہ حالت دیکھی تو بہت غضبناک ہوا اور پوچھا، تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ کس نے تمہیں اتنا شدید زخمی کیا؟ اس نے جواب دیا، ایک شخص مدینہ منورہ سے آیا ہوا تھا، اس نے مجھے 80 کوڑے سزا دی اور کہا، یہ سزا دینا اور حد قائم کرنا مجھ پر لازم ہے کیونکہ میں قاضی ہوں، میں جج ہوں۔ خلیفہ نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً حکم دیا کہ ہماری سواری تیار کی جائے۔ اسی وقت حکم کی تعمیل ہوئی اور خلیفہ کچھ سپاہیوں کو لے کر آپ کے پاس پہنچ گیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا، اے ابو اسحاق، تو نے میرے مامو کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اسے اتنی دردناک سزا کیوں دی؟ حضرت سعد بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے خلیفہ، تو نے مجھے قاضی بنایا تاکہ میں شریعت کے احکام نافذ کروں اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دوں۔ چنانچہ جب میں نے دیکھا کہ سر عام اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے اور یہ شخص نشے کی حالت میں اللہ کے دربار میں گھوم پھر رہا ہے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، تو میری غیرت ایمانی نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں اللہ کی نافرمانی ہوتی دیکھوں اور تمہاری رشتہ داری کی وجہ سے چشم پوشی کروں اور شرعی حد قائم نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا اسلام کا سنہرا دور کہ جب اسلامی احکام نافذ ہوتے تھے اور لوگ جانتے تھے کہ سب برابر ہیں، چاہے کوئی خلیفہ کا کتنا ہی قریب رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن جو قاضی ہے وہ شرعی احکام کو نافذ کرواتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں پھر سے ایسا سنہری دور دکھائے اور ہم پر رحمت فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔